یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاک افغان تجارتی راستہ دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
جنوبی ایشیا
اجودھیا تنازعہ کے تعلق سے روحانی رہنما شری شری روی شنکر کے متنازعہ بیان پر دہلی جامع مسجد کے امام اور دوسروں کی جانب سے شدید رد عمل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور بین الاقوامی خبروں میں روس کا ایک ٹرانسپورٹ طیارہ شام میں تباہ ہو گیا ہے جس میں 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور شمالی کوریا نے اشارہ دیا ہے کہ اگر اس کے ملک کے خلاف فوجی خطرات ختم کر دیے جائیں تو اسے اپنا جوہری پروگرام جاری رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی خواہش کا بھی اشارہ دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی حکام نے افغانستان کے درمیان ایک اور سرحدی گزرگاہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں واقع یہ سرحدی گزرگاہ 2014 میں عسکریت پسندوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیوں کے سلسلے میں بند کر دی گئی تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں غلام خان نامی سرحدی راستہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کے لیے بدھ 7 مارچ سے دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ شمالی وزیرستان میں مقامی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف 2014 میں ضرب عزم نامی فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد یہ سرحدی راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ غلام خان سرحدی راستہ کھولنے کا اعلان ایسے وقت سامنے آیا جب یہ خبریں گرم ہیں کہ دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ 2 برسوں کے دوران تجارت کے حجم میں 50% تک کمی آئی ہے۔ پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے صدر زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں نئے سرحدی راستے کو کھولے جانے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا۔
لیکن یہ بات یہ ہے کہ سارے راستے امپورٹنٹ ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کی جو ٹریڈ کا جو ولیوم ہے، اٹس اے ہیوج ولیوم، $2.7 بلین کا ہوا کرتا تھا، اب گھٹ کے وہ کم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ٹریڈیشنل روٹس ہیں، جو ہسٹوریکل ٹریڈ ہے، جو ان کی پیرل ٹریڈ ہے، میرا خیال ہے اٹ از اے ویری وائز ڈیسیشن۔ اور دونوں ملکوں کے درمیان سارے سرحدیں، سارے راستے جو ہے نا وہ کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اسی سے جو ہے نا وہ ٹریڈ بڑھے گی اور آپس کے تعلقات میں بہتری آئے گی۔
زبیر موتی والا نے کہا کہ دو طرفہ تجارت میں کمی کے باعث ایران، بھارت اور چین کی مصنوعات نے افغان مارکیٹ میں جگہ بنا لی ہے۔
جو دونوں ممالک کے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں وہ ڈیٹوریٹ ہوئے اوور دی ٹائمز یہ 2 سال کے اندر۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایپٹا یا ایپٹیکلا یا جے ای سی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، تو جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ہر 6 مہینے کے بعد یا جب ریکوائرڈ ہو اس وقت میٹنگ کر کے اس کو حل کیا کر لیا کرتے تھے۔ جب اگر نہیں ہوتی ہیں میٹنگیں تو پھر غلط فہمیاں بھی بڑھتی ہیں۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان روابط میں حالیہ ہفتوں میں بہتری آئی ہے، جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے بھی اپنے ایک حالیہ بیان میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جس سے توقع کی جا رہی ہے کہ دو طرفہ تعلقات میں پائے جانے والے تناؤ میں کمی آئے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
مغربی بھارت میں منگل کے روز ایک ٹرک پل سے نیچے گر گیا جس میں سوار 25 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں جو شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرک ڈرائیور ابتدائی تحقیق کے مطابق ٹرک پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور ٹرک 8 میٹر نیچے جا گرا۔ یہ واقعہ ریاست گجرات میں پیش آیا۔ نئی دہلی کی جامع مسجد کے امام مولانا سید احمد بخاری نے سری روی شنکر کے ایک حالیہ بیان کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے اس کا نوٹس لینے کو کہا ہے۔ شنکر نے کہا تھا کہ اگر بابری مسجد کا مسئلہ حل نہ ہوا تو بھارت کے اندر بھی شام جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
دہلی جامع مسجد کے امام مولانا سید احمد بخاری اور دوسروں نے आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बानी और रूहानी रहनुमा श्री श्री रविशंकर के इस बयान की शदीद मजम्मत की है कि अगर बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा को जल्द अज जल्द हल ना किया गया तो भारत सीरिया बन जाएगा और यहाँ भी खाना जंगी शुरू हो जाएगी। अहमद बुखारी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या वो इस बयान से मुत्तफिक हैं और क्या ये बयान मुल्क के अमन अमान के लिए ख़तरनाक नहीं है। उन्होंने इस मुतनाज़ा बयान पर हुकूमत की खामोशी पर भी सवाल उठाया।
किसी को भड़काने वाला और मुसलमानों को धमकाने वाला, रविशंकर मुसलमानों को सीधा धमकी दे रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान इन धमकियों से करने वाला नहीं। अगर ऐसा बयान किसी मुस्लिम शख्सियत ने दिया होता तरफ हंगामा मच गया होता, लेकिन रविशंकर के मुल्क मुखालिफ इस धमकी आमेज बयान पर आज खामोशी क्यों है?
अहमद बुखारी ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि इस मामले में रविशंकर को हुकूमत की तायीद हासिल है। उन्होंने कहा कि ये मुतालबा कि मुसलमान मुतनाज़िया जगह को हिंदुओं को तोहफ़तन दे दें नाकाबिल कबूल है। एक सीनियर वकील महमूद पराचा ने भी उनके बयान को दहशतगर्दी की हौसला अफजाई वाला बयान करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि श्री श्री का ये बयान कि हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे तौहीन अदालत के जुमरे में आता है।
और श्री श्री जो ये बातें कर रहे हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, वो टेररिस्ट एक्टिविटी वाला बयान दे रहे हैं, ये टेरर एक्टिविटी है। इस उनकी स्टेटमेंट जो है टेररिस्ट एक्टिविटी है, सेक्शन यूएपीए के सेक्शन 15 के उसमें कवर करती है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी उनके बयान की मजम्मत की और कहा कि अगर बीजेपी ये कहती है कि वो इस बयान से मुत्तफिक है तो वो उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। कांग्रेस ने भी इस बयान को अफसोसनाक करार दिया है। उधर रविशंकर ने वजाहत करते हुए कहा कि उनका मतलब किसी को धमकी देना नहीं था, बल्कि उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। रविशंकर ने इंडिया टुडे और दीगर मीडिया इदारों को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर मुसलमान मुतनाज़िया जगह हिंदुओं के हवाले नहीं करेंगे तो मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नाम एक खत में भी इस अंदेशे का इजहार किया और मुसलमानों से अपनी इस अपील का इरादा किया कि वह बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं को तोहफतन दे दें। उनका यह भी कहना है कि अगर अदालत ने कोई फैसला दिया या हुकूमत ने कानून बनाकर इसे हल करने की कोशिश की तो मुल्क में बड़े पैमाने पर फिरकावाराना फसादात हो सकते हैं। ख्याल है कि श्री श्री रविशंकर एक अरसे से इस मसले को अदालत से बाहर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
रूस का एक ट्रांसपोर्ट तैयारा शाम में तबाह हो गया जिसमें 32 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि तैयारा लताकिया में रूस के हेमिम हवाई अड्डे पर गिरकर तबाह हो गया। एंटोनोव 26 तैयारे में 26 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद सवार थे। वजारत दिफा का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह तैयारे में तकनीकी खराबी थी। शिमाली कोरिया का दौरा करने वाले जनूबी कोरिया के वफद के सरबराह ने वापस आकर कहा है कि शिमाली कोरिया ने इशारतन कहा है कि अगर उसके खिलाफ जंग न करने की जमानत मिल जाए तो अपना एटमी प्रोग्राम तर्क कर सकता है। इसके साथ वो अमरीका से बात करने के लिए तैयार हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामानिगार जेफ कस्टर की रिपोर्ट, असद नसीर की जबानी।
शिमाली कोरिया का दौरा करने वाले वफद के सरबराह और कौमी सलामती के आला मुशीर चुंग यंग वापस सोल पहुँच गए हैं। यहाँ इन्होंने एक न्यूज ब्रीफिंग में बताया कि शिमाली कोरिया ने इशारा दिया है कि अगर इसके मुल्क पर हमला न होने की जमानत दी जाए तो वो एटमी प्रोग्राम को तर्क कर सकता है। जनूबी कोरिया के सलामती के मुशीर चुंग यंग कह रहे हैं कि शिमाल ने अमरीका के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की है, जिसमें एटमी हथियारों से इलाके को पाक करने और अमेरिका शिमाली कोरिया के ताल्लुकात के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चुंग ने यह भी बताया कि शिमाली कोरिया ने दोनों कोरियाओं के दरमियान पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस पर भी इत्तेफाक किया है। जनूबी कोरिया के सदर मून ने भी इन मुजाकरात को अच्छे सिफारती अमल का आगाज करार दिया है। शिमाली कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KCNA ने जनूबी और शिमाली कोरिया के दरमियान मुजाकरात को मुस्बत और तामीरी करार दिया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इससे जजीरानुमा कोरिया में कशीदगी को कम करने में मदद मिलेगी। असद नज़ीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ شام کے مسلح باغی مشرقی غوطہ چھوڑنے کے لیے عام شہریوں کی طرح محفوظ راہداری استعمال کر سکتے ہیں، وہ اپنے اہل خانہ اور ہتھیار بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں. تفصیلات بیان کر رہے ہیں مبشر علی زیدی.
روسی افواج شام کے صدر بشار الاسد کی مدد کے لیے غوطہ میں مسلسل کارروائی کر رہی ہیں، جس سے امدادی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں. پیر کو 46 ٹرکوں کا قافلہ امدادی سامان پہنچائے بغیر دمشق واپس آنے پر مجبور ہو گیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سامان پہنچانے کی ایک اور کوشش جمعرات کو کی جائے گی. غوطہ میں 400,000 افراد پھنسے ہوئے ہیں اور شہریوں کو المناک صورتحال کا سامنا ہے. بشار الاسد کا دعویٰ ہے کہ غوطہ میں کارروائی دہشت گردوں کے خلاف کی جا رہی ہے. انسانی حقوق کی ایک تنظیم کے مطابق پیر کو بمباری سے کم از کم 68 افراد ہلاک ہوئے. 3 ہفتوں میں مارے گئے افراد کی تعداد 760 تک پہنچ گئی ہے. مبشر زیدی، وائس آف امریکہ، اردو.
امریکہ میں مقیم ان لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کی قسمت کا فیصلہ حتمی تاریخ گزرنے کے باوجود نہیں ہو سکا، کیونکہ منگل کے روز بھی وائٹ ہاؤس اور کانگریس کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائے ہیں. وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی.
واشنگٹن میں اس معاملے پر کوئی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے ریلی نکالی گئی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سابق صدر اوباما کے ڈاکا پروگرام کو ختم کرنے کے فیصلے پر تارکین وطن کے لیے اس معاملے نے پریشان کن صورتحال پیدا کر دی ہے. ریلی میں شریک آئیدا کیپوس کے الفاظ، ہم حکومت کی جانب سے بات چیت کے انتظار سے اب اکتا چکے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک حتمی تاریخ دی لیکن ہم اب بھی منتظر ہیں. ان کی جانب سے کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے ہم اب بھی کوششیں کر رہے ہیں. اس وقت وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے. مظاہرے میں شریک کارلوس ریس نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا.
Although we know Congress might not do much, but we are standing here for justice, standing for our human rights, not just.
اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ کانگریس ممکن ہے اس معاملے میں کچھ زیادہ نہ کر پائے، لیکن ہم یہاں انصاف کے لیے کھڑے ہیں، انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہیں، جن کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قانون میں موجود ہونے چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ ہم صنف اور رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر سب ایک جیسے ہیں. وائٹ ہاؤس نے ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈ ہڈ ارائیول یا ڈاکا پروگرام کے معاملے پر کوئی عمل نہ کرنے کا الزام کانگریس پر عائد کیا. تاہم ڈیموکریٹ ٹرمپ اور ریپبلکن قیادت پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ امیگریشن بل کو سینٹ میں منظور کرنے میں اور ایوان کے اسپیکر اس معاملے کو ایوان میں پیش کرنے میں ناکام رہے. اس وقت 700,000 نوجوان، جنہیں ڈریمرز بھی کہا جاتا ہے، اس پروگرام میں پیش رفت نہ ہونے کے سبب امریکہ سے ڈپورٹ کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں مستقبل قریب میں اس مسئلے کو دوبارہ اٹھانے کے امکانات نہیں ہیں، اور کانگریس کو ڈریمرز کے لیے کسی قسم کی قانون سازی کی کوئی جلدی نہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جماعت ریپبلکن کے رہنماؤں کے مطالبات کے باوجود غیر ملکی اسٹیل کی درآمد پر 25% اور ایلومینیم کی مصنوعات پر 10% اضافی ٹیکس عائد کرنے کی تجویز واپس لینے سے انکار کر دیا ہے. پیر کو اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے اندیشہ دیا کہ اگر ایک نئے اور شفاف نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ نافٹا پر اتفاق رائے ہو جائے تو میکسیکو اور کینیڈا کو نئے ٹیکسوں سے چھوٹ دی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ کئی برسوں تک نافٹا کا معاہدہ امریکہ کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور اب اس پر نظر ثانی کے لیے تینوں ملکوں کے مابین بات چیت جاری ہے. صدر نے کہا کہ وہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر نظر ثانی شدہ نافٹا پر اتفاق رائے نہ ہوا تو امریکہ اس معاہدے سے نکل جائے گا، لیکن ان کے بقول اگر ایسا معاہدہ ہو گیا جس میں امریکی عوام اور محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا تو کینیڈا اور میکسیکو سے اسٹیل کی درآمدات ٹیکس فری کرنے پر بات کی جا سکتی ہے. سری لنکا میں بدھ مت کے ماننے والوں اور مسلمان اقلیت کے درمیان فسادات کے بعد حکومت نے 10 روز کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے. سری لنکن حکومت کے ترجمان دیا سری جے سکارا نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ ہنگامی حالت کے نفاذ کا فیصلہ منگل کو کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا. ترجمان کے مطابق ہنگامی حالت 10 روز کے لیے نافذ کی گئی ہے، جس کا مقصد فسادات کو ملک کے دیگر حصوں تک پھیلنے سے روکنا ہے. ترجمان نے کہا کہ کابینہ نے سوشل میڈیا، خصوصاً فیس بک کے ذریعے مذہبی منافرت پھیلانے اور تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. سری لنکا کے وسطی ضلع کاندی میں پیر کو ہونے والے فسادات کے بعد صورتحال تاحال کشیدہ ہے. کاندی میں پیر کو مشتعل بدھ مظاہرین نے مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا دی تھی، جبکہ ایک مسجد پر بھی حملہ کیا گیا. حکومت نے علاقے میں پیر کو کرفیو نافذ کر دیا تھا۔ حالات پر قابو پانے کے لیے فوج اور پولیس کی اسپیشل فورسز کے دستے علاقے میں تعینات کر دیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے حملوں اور فسادات میں ملوث ہونے کے شبے میں 2 درجن سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے فسادات روکنے کے لیے بر وقت کارروائی نہ کرنے کی شکایات کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سری لنکن مسلمانوں کی سیاسی جماعت نیشنل فرنٹ فار گڈ گورننس کے سیکرٹری جنرل نجاح محمد نے عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ فسادات صرف کاندی تک محدود نہیں رہے بلکہ ملک کے دیگر علاقوں تک پھیل گئے ہیں۔ سری لنکا کی آبادی 2 کروڑ سے زائد ہے، جس کی اکثریت سنہالی نسل سے تعلق رکھنے والوں پر مشتمل ہے جو بدھ مت کے ماننے والے ہیں۔ البتہ مسلمان ملک کی آبادی کا 10% اور ہندوؤں کے بعد دوسری بڑی اقلیت ہیں۔ پاکستان میں تعینات امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ان کا ملک توانائی کے شعبے میں پاکستان سے تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان میں توانائی اور بجلی کے شعبے کے حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والے ایک سیمینار میں سفیر ہیل نے زور دیا کہ امریکہ 1950 کی دہائی سے پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کر رہا ہے۔ اس مذاکرے میں وفاقی وزیر برائے بجلی اویس احمد خان لغاری اور چین، جرمنی اور ترکی کے سفیروں نے بھی پاک پاور ترقی اور آگے کا لائحہ عمل کے موضوع پر گفتگو کی۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ کو فخر ہے کہ گزشتہ 70 برسوں میں اس نے توانائی کے شعبے میں پاکستان کی اتنی مدد کی ہے کہ وہ اپنے ہر چھٹے شہری کو بجلی مہیا کر سکتا ہے۔ امریکہ کی ایک اعلی سفارتکار نے افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت اہم ہے اور اس بارے میں واشنگٹن اسلام آباد سے رابطے میں ہے۔ نائب معاون امریکی وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز نے واشنگٹن میں ایک پریس بریفنگ کے دوران پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان نے ایسے اقدام کر کے جو ایک سیاسی مذاکراتی حل کے لیے طالبان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان پر دباؤ ڈالیں، یقیناً امن بات چیت میں مدد کر سکتا ہے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ریاست میری لینڈ کے علاقے فریڈرک میں ریسائکل پلاسٹک سے اسکارف اور ٹوپیاں بنانے والے گروپ نے پلاسٹک سے بے گھر لوگوں کے لیے چٹائی بننا شروع کر دی ہے۔ ہینڈی کرافٹ کا یہ منصوبہ کس طرح بے گھر لوگوں کی مدد کا ذریعہ بن جاتے ہیں؟ فائزہ المصری کی رپورٹ اسور امام کی زبانی۔
کیٹلان بارکر ریاست میری لینڈ کے علاقے فریڈرک میں ایک غیر منافع بخش ادارے ویمن آف دی موس کی سب سے نوعمر کارکن ہے۔ کڑھائی ان کا مشغلہ ہے اور انہوں نے اپنے اس شوق کو ایک گروپ پروجیکٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ
I wanted to start a fundraiser of crocheting scarves or hats to raise money for the organization that we
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کڑھائی خدمات کے اس ادارے کے لیے فنڈ جمع کرنا چاہتی ہوں تاکہ اسکارف اور ٹوپیاں بنائی جا سکیں، اور میں یہاں یہی کچھ کر رہی ہوں۔ کڑھائی سروسز میں ٹوپیاں بنانے کے بجائے ان کی والدہ نے، جو کہ خود بھی اس گروپ کے رکن ہیں، مشورہ دیا کہ ہم کڑھائی کے ذریعے بے گھر لوگوں کے لیے پلاسٹک کی چٹائی بناتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے سوت کی خریداری کے بجائے ریسائکل پلاسٹک بیگ جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیٹلان بارکر کہتی ہیں
I've dealt with like really thin yarn and really thick yarn, but this is a completely different material.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کڑھائی کے لیے بہت باریک اور بہت موٹے دھاگے استعمال کیے، لیکن یہ بالکل مختلف مٹیریل تھا، جو یہ ٹوٹ جاتا ہے، مڑ جاتا ہے اور کھینچ جاتا ہے، لیکن واپس اپنی جگہ پر نہیں آتا، اس لیے اس سے کام کرنا بہت مشکل تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں پہلی چٹائی کوئی 40 سے 50 گھنٹے میں بنا سکی، اور اس مٹیریل سے صرف کڑھائی کا تسلسل قائم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آج تقریباً 1 سال بعد پلاسٹک سے چٹائی بنانے کا وقت کم ہو کر صرف 20 گھنٹے رہ گیا ہے۔ ایک چٹائی بنانے میں کوئی 700 پلاسٹک بیگ استعمال ہوتے ہیں۔ بارکر کہتی ہیں کہ
They're taking those bags, they're separating them out into colors so that we can make a white mat.
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ یہ رنگوں کے حساب سے انہیں الگ کرتی ہیں تاکہ ہم سفید، بھورے، سرمئی اور نیلے رنگ کی چٹائیاں بنا سکیں، جو بھی ہمیں میسر آئے۔ یہ ایک بیگ کو لیتی ہیں، اسے سیدھا کرتی ہیں، اس کے کونے تراشتی ہیں، ہینڈل کاٹتی ہیں اور پھر بیگ کو پتلے لمبے ٹکڑوں میں کاٹتی ہیں، انہیں یکجا کرتے ہیں کہ تاکہ یہ لمبے دھاگے کی شکل میں آ جائے جس کی کڑھائی ممکن ہو۔ بارکر کی ماں مورین بارکر کہتی ہیں کہ پلاسٹک کی چٹائی پورے گروپ کا منصوبہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ
Women came on board just sporadic. They allow us to use their facilities for our fundraisers.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ مقامی اداروں کو عطیہ کرتے ہیں, جیسے ٹوائے فار ٹاٹ کو, بسٹ کینسر آرگنائزیشن کو, ریسکیو مشن کو, بے گھر لوگوں کے شیلٹرز ہوم اور دیگر اداروں کو, اور پھر باقی بچ رہنے والی رقم موس ہارٹ اور موس ہیون میں دے دی جاتی ہیں. موس ہارٹ بے گھر بچوں کا ادارہ ہے جہاں ہم انہیں ہائی اسکول تک تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں, جبکہ موس ہیون ان لوگوں کے لیے ہے جو ریٹائرمنٹ ہوم جانا چاہتے ہیں. یہ ادارہ 1888 میں قائم ہوا. ابتدا میں یہ مردوں کے ایک گروپ کے لیے تھا, لیکن آج موس کے چیپٹر امریکہ کی 50 ریاستوں کے علاوہ پوری دنیا میں قائم ہیں. این جی او موس بذات خود مختلف شعبوں میں کام کرنے والا ادارہ ہے, جس میں بچوں, بڑوں اور بے گھر لوگوں کو رہائشی سہولیات فراہم کرنے والے ادارے شامل ہیں. اسفر امام, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں ایف سی کالج لاہور کی ایک طالبہ ارین شاہد کی, جو ان دنوں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک پروگرام کے تحت یہاں واشنگٹن ڈی سی کی امریکن یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر کے لیے انٹرپرینیور کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے آن لائن انٹرپرینیورشپ کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا,
دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے آن لائن بزنس کی, تو یہ بہت براڈ ٹرم ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن لائن بزنس انٹرنیٹ کے تھرو ہوتا ہے, اور انٹرنیٹ کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے آج کے زمانے میں, جہاں پہ آپ ایک کلک سے کسی اور کنٹری میں کسی بندے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, اپنی چیز اس کو دکھا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کی مارکیٹ صرف آپ کی ارد گرد کے لوگ نہیں ہیں, اب آپ کی پوری دنیا آپ کی مارکیٹ ہے. آپ کے پاس ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ پیجز ہیں جہاں پہ آپ کھول سکتے ہیں اپنا بزنس, اور وہاں پہ ہر, جس طرح دیکھیں ایک انسٹاگرام ہے, وہاں کی جو آڈینس ہے وہ فیس بک سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ نے اپنے پروڈکٹ کا بتایا کہ اس کی ریچ کہاں تک ہے, تو آپ اس کے مطابق آن لائن آئیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو 100 روپے سے بھی آپ ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں پاکستان میں سکتے ہیں. اب تو ایسے ایسے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے, اگر آپ کو آئی ٹی کا نہیں بھی پتا تو آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. اتنا آسان ہو گئی ہے دنیا. تو میرے خیال ہے کوئی وجہ نہیں بچتی کہ بھائی اب میں اس علاقے میں ہوں, یہاں پہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا. اگر بچے اب 10-10 سال کی عمر میں آنٹرپرینورس بن رہے ہیں, تو پھر آپ کے پاس تو پوری دنیا ایز این اپرچونیٹی.
ارین شاہد نے بزنس کو کامیاب طریقے سے چلانے کے ایک اہم اصول پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا,
چھوٹے ہی سے اسٹارٹ اپ سے شروع کریں اور اس پہ اپنا جو آپ کو پروفٹ ملتا ہے, یہاں پہ یہ بات ہے کہ اس کو ری انویسٹ کریں. یہ مت سمجھیں کہ وہ جو شروع میں آپ کو پروفٹ ملتا ہے وہ آپ کا مطلب ایک پروفٹ ہے, لیکن وہ بیسیکلی آپ کے ریونیوز سے دوبارہ جاتا ہے, ری انویسٹ ہوتا ہے اور آپ ایک نئی پروڈکٹ خریدتے ہیں. یہ سائیکل چلتا رہتا ہے کچھ عرصے تک, کیونکہ دیکھیں آپ کو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 دن میں ایک بڑے آنٹرپرینور بن جائیں. اور اس میں یہ بات میں کروں گی, اگر آپ کے پاس 3 لاکھ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ آئی ٹی سائٹ پر آئیں, کیونکہ پوری دنیا میں آئی ٹی کے جو مجھے لگتا ہے پاکستان بہت لاگ کرتا ہے, کیونکہ ہم گرافک ڈیزائننگ لے لیں, آئی ٹی لے لیں, یہ کورسز آن لائن موجود ہیں, آپ ان کو پڑھیں, آپ ان سے سیکھیں, آپ لوگوں سے ملیں جو ان فیلڈز میں, اور آپ اپنے پیسے ان پہ انویسٹ کریں, اور آپ آن لائن آرڈرز لیں باہر سے, ڈفرینٹ کنٹریز سے, اور اس پہ آپ کام شروع کر دیں.
ارین شاہد نے کہا کہ آن لائن بزنس کے لیے ایک اہم شعبہ ثقافت ہے. ثقافتی مصنوعات کی دنیا بھر میں بہت مانگ ہے, اس لیے پاکستان کے نوجوان کلچر کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آن لائن بزنس کا ایک ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں.
جس طرح کلچر ہے پاکستان کا, یہ ایک ایسی چیز ہے, جس طرح ایک چھوٹی سی مثال ہے, میں یہاں پہ جتنے بھی پاکستان سے گفٹ لے کر آئی, ہر اس امریکن کو جن کو میں نے دیا, انہوں نے دیکھا اور ان کو اپریشیٹ کیا, کیونکہ یہاں پہ کانسیپٹ آف امبرائڈری بہت اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ گلگت بلتستان سے, آپ کے تو ہاتھ میں ہنر ہے, آپ وہاں سے اپنی چیزیں بنائیں, ان کو آپ پورے پاکستان میں ڈلیور کریں, اس میں اس کو آپ اپنے کلچر کو آگے لے کے جائیں, یا آپ اس کو پھر پوری دنیا تک آگے لے کر آئیں.
ارین شاہد نے مزید کہا کہ آن لائن بزنس کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اصل چیز آئیڈیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا,
اب جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز دیکھ لیں, ایپل, گوگل, نائکی, ڈیل, یہ ساری کمپنیز ایک گراج سے شروع ہوتی ہیں, اور وہاں پہ آپ کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی, آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ آپ کہیں گے 50 لاکھ تھے تو میں بزنس مین بن سکتا ہوں. اگر آپ کوئی چھوٹی سی سروس بھی شروع کر لیں, کیونکہ جو سروس اورینٹیڈ بزنس ہوتے ہیں ان میں پیسے نہیں ہوتے, آپ افیلیٹڈ مارکیٹنگ شروع کر لیں, آپ کسی کی چیز کو آگے اپنا کمیشن رکھ کے اس کو دیں, آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جائیں, کیونکہ آئی تھنک آپ کسی بھی ڈومین میں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے, اگر آپ کو لکھنے میں انٹرسٹ ہے تو آپ اپنی کانٹینٹ مینجمنٹ شروع کر دیں. تو اس طرح کی بہت سارے موقع ہیں جو آپ انٹرنیٹ سے پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں.
پاکستان میں آن لائن بزنس کے لیے موجود سرکاری سہولیات کا ذکر کرتے ہوئے ارین شاہد نے کہا،
اور پاکستان میں اب یہ چیزیں کافی آسان ہو گئیں کیونکہ آنٹرپرینورشپ تھوڑی سی اب اپنے رائس پر ہے، تو اس سے جو حکومت ہے اس نے بھی آپ کے لیے نئی جو بزنس کھولنے کے جو آپ کی آپ رجسٹر کرواتے ہیں اپنی کمپنی، وہ بھی کچھ آسان ہو گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پیسوں کا لین دین ہے اس کو آپ کیش آن ڈلیوریز، اگر آپ کچھ اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو آپ کی بہت ساری پاکستان میں سروسز ہیں جو کیش آن ڈلیوری سروس آپ کو دیتی ہیں۔
یہ تھی امریکی محکمہ خارجہ کے ایک پروگرام کے تحت یہاں واشنگٹن ڈی سی کی امریکن یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر کے لیے انٹرپرینورشپ کی تعلیم حاصل کرنے والی ایف سی کالج لاہور کی طالبہ ارین شاہد اور ایک آن لائن انٹرپرینور جو آن لائن بزنس کے طریقوں پر گفتگو کر رہی تھیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یعنی یونیسیف نے اطلاع دی ہے کہ دنیا کے بعض پسماندہ ترین اور خطرناک ترین ملکوں میں نوزائیدہ بچوں کی موت کا امکان خوشحال ملکوں کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ ہے۔ 195 ملکوں میں کیے گئے ایک جائزے کے مطابق پسماندہ اور غریب ملکوں اور امیر اور خوشحال ممالک میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں چونکا دینے والا فرق نظر آتا ہے، اور ان اموات میں سے بیشتر کو روکا جا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق غریب ملکوں میں 1000 پیدائشوں میں سے 27 اموات ہوتی ہیں، جبکہ خوشحال ملکوں میں 1111 نوزائیدہ بچوں میں سے صرف ایک کی موت واقع ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کی رپورٹ کے مطابق 5 سال سے کم عمر کی بچوں کی اموات کی تعداد میں نصف سے زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ جب نوزائیدہ بچوں کی بات کی جائے تو پھر یونیسیف کے عہدیدار میک فرینچ کے مطابق نتائج افسوسناک اور مایوس کن ہیں۔
There are 2.6 million babies who die every year in their first month of life. And that is equivalent to 7,000 babies every day. And those babies
یونیسیف کی میک فرینچ کہتی ہیں کہ دنیا میں 26 لاکھ بچے ہر سال اپنی عمر کے پہلے مہینے کے دوران موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ تعداد روزانہ 7,000 اموات کے برابر ہے۔ ایسے بچوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، یہ ایک المیہ ہے اس لیے کہ ایسی اموات کو روکنا ممکن ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات میں 80% سے زائد قبل از وقت پیدائش، پیدائش کے دوران پیدا ہونے والی پیچیدگیوں یا پھر نمونیا اور سپسس جیسی انفیکشن سے ہوتی ہیں۔ یونیسیف فروری کے مہینے سے عالمی سطح پر ایک مہم کا آغاز کر رہا ہے جسے نام دیا گیا ہے ایوری چائلڈ الائیو، اور اس کا مقصد نوزائیدہ بچوں میں اموات کی تعداد کو کم کرنا ہے۔ میک فرینچ اس مہم کی سربراہ ہیں، اور انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ایسے سادہ اور قابل عمل اقدامات موجود ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے غریب ترین ملکوں میں بھی شرح اموات میں کمی کی جا سکتی ہے۔
We know that one of the things that would help babies the most is to be born into a safe pair of hands. So a trained midwife doctor. میں کہنا
ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کی اموات میں کمی کرنے کے لیے ایک اہم بات تو یہ ہے کہ پیدائش کے عمل کو محفوظ بنایا جائے اور ایک تربیت یافتہ دائیا، ڈاکٹر یا پھر نرس سے انجام دیں۔ ابتدا میں آپ کو بڑے بڑے ہسپتالوں کی ضرورت نہیں، اگر آپ صحت کے شعبے میں کام کرنے والے ارکان کو ہی تربیت دے دیں تو پھر اس سارے عمل کو کامیاب بنانے میں یہ پہلا اہم قدم ہوگا۔ فرینچ کہتی ہیں کہ اس سلسلے میں دوسرے حل جو کہ باقاعدہ ثابت کیے جا چکے ہیں اور جو نوزائیدہ بچوں میں اموات کو روک سکتے ہیں، ان میں صاف پانی تک رسائی، جراثیم کش ادویات کا استعمال اور ماں کا دودھ پہلے 4 ماہ کے دوران بے حد اہم ہیں۔ یونیسیف ادارہ حکومتوں سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ صحت کی نگہداشت کے کمزور نظام کو بہتر بنانے میں سرمایہ کاری کریں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ماؤں اور بچوں کو پانی، صابن اور بجلی کی فراہمی کرتے ہوئے جانوں کو بچانا ممکن ہے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر مشا ڈومینس کی۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔